السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر جان رائڈن. ہمارا ٹول فری نمبر جس پہ کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں وہ ہے 0800-777-789. اور سامعین، ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز ہوگا امریکی نمائندے خصوصی برائے افغانستان مفاہمت زلم خلیلزاد کی قطر میں موجود طالبان سے 3 روزہ مذاکرات کے نتائج سے، اور پروگرام کے اسی حصے میں افغانستان کے لیے امریکی سفیر جان بیس کے اس بیان کا بھی تجزیہ کریں گے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران ہمسایہ ممالک میں عدم استحکام پھیلا رہا ہے اور اسی وجہ سے امریکہ نے ایران پر پابندیاں ظاہر کی ہے. اس کا ہم مختلف پہلوؤں سے تجزیہ لیں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں پاکستان میں جبری گمشدگیوں کے مسئلے پر بات کریں گے، اور آج اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو ایک ایسی خاتون اور ماں سے ملوائیں گے جن کے 2 بچے گزشتہ 30 دنوں سے لاپتہ ہے. اور آخر میں بات ہوگی سعودی جرنلسٹ جمال خاشقجی کے قتل کی تحقیقات پر. آج صدر ٹرمپ جو ہے انہوں نے جو امریکی تفتیشی ادارہ ہے سی آئی اے، ان کی ان رپورٹس کو قبل از وقت یا نامکمل قرار دیا ہے جس میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ سعودی جو شہزادہ ہے ولی عہد محمد بن سلمان، انہوں نے جمال خاشقجی کے قتل کا حکم دیا تھا. اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب ہم چلتے ہیں. ہمارے ساتھ افغان امور کے ماہر ڈاکٹر حسین یاسا صاحب کچھ دیر میں جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ ہوں گے. یہاں واشنگٹن ڈی سی سے سیکیورٹی کے اینالسٹ کامران بخاری صاحب، اور ہمیں جوائن کریں گے پاکستان سے ایک دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر محمد سعد صاحب. ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پہ ہمارے ساتھ کون ہیں. جی، بریگیڈیئر محمد سعد صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. ڈاکٹر یاسا حسین صاحب نے ہمیں جرمنی سے جوائن کیا ہے، اور کچھ دیر میں کامران بخاری جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. اور سامعین، پہلے ایک مختصر ساؤنڈ بائٹ جو ہے آپ کو ہم سنوانا چاہیں گے. افغان حکومت سے ملاقات کے بعد کابل میں زلم خلیلزاد جو ہیں انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی ہے، اور یہ جو 3 روزہ طالبان کے ساتھ ان کی مذاکرات تھی اس پہ انہوں نے بات کی ہے، صحافیوں کے سوالات کے کچھ جوابات دیے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں ایک مختصر ان کا ساؤنڈ بائٹ، پھر اس پہ بات کریں گے.
There is a potential for peace. I am not here to announce any shifts in the positions of any particular party at this time, but I do think, well, it remains difficult, it remains challenging. But there is a potential, and I think all sides need to organize themselves to seize the potential opportunity.
جی، یہ تھے زلم خلیلزاد صاحب. انہوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ پوٹینشیل ہے قیام امن کی جب ہم بات کرتے ہیں، طالبان کے ساتھ مذاکرات کی جب ہم بات کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کچھ چیلنجز کا بھی ذکر کیا کہ مسائل اور مشکلات جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، کیونکہ ان کے بقول یہ تنازع جو ہے اس کے انٹرنل ڈائمینشنز کے علاوہ اس کے ایکسٹرنل ڈائمینشنز بھی ہیں، اور اس وجہ سے یہ کانفلکٹ جو ہے یہ اس کا حل نکالنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ تھے زلم خلیلزاد جو افغان صحافیوں کے سوالات کا جواب دے رہے تھے. اور ہمارے ساتھ لائن پہ بریگیڈیئر محمد سعد ہیں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. بریگیڈیئر صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ 1 ماہ سے کچھ زیادہ عرصے کے دوران زلم خلیلزاد کی یہ دوسری ملاقات تھی قطر میں طالبان کے ساتھ. آپ کیا سمجھتے ہیں افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے یہ کوششیں جو ہیں یہ درست سمت میں جا رہی ہیں؟
بالکل، یہ ایک بہت مثبت قدم ہے کہ طالبان جو ہے وہ، انہوں نے پہلے سے یہ مطالبہ تھا کہ وہ افغان حکومت سے پہلے مرحلے میں بات نہیں کریں گے، وہ اب امریکن سے بات کریں گے، کیونکہ وہ بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں افغانستان میں، اور ان کے مطالبات جو ہیں وہ امریکہ کی طرف زیادہ ہیں، اور ان کی جو اندرونی سیاست ہے اس سے کم ہے جو افغانستان کے اندر ہے. تو ایک مثبت قدم ہے، اور ایک ونڈو آف اپرچونیٹی ہے اس وقت कि ये जो प्रोसेस शुरू हुआ है ये किसी ऐसे तरफ हमें ले जाए कि अफगानिस्तान का जो मसला है वो उसका एक मुज़ाकराती हल जो है वो निकल आए। ज़रमे खलीलजाद साहब ने चैलेंजेस की बात की है, बिल्कुल उन्होंने जो बात की है कि अंदरूनी चैलेंजेस के अलावा बैरूनी चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि इसमें दूसरे ममालिक भी इसमें इस के स्टेक होल्डर तो हैं, किसी न किसी हद तक पाकिस्तान है, ईरान के साथ उनके अभी जो है वो बड़े मरासिम जो है वो काफी नजदीक है, खासकर जो उनका मिलिट्री कमीशन है और उनके जो मिलिट्री कमीशन के जो सरबराह हैं इब्राहिम सदर, उनकी ईरान के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। इस तरह रूस जो है वो भी उनके साथ कोई ना कोई ताल्लुक उनके उनके साथ भी है, चाइना की भी पाकिस्तान के जरिए उनके साथ कुछ रवाबित हैं। तो ये इन सारों से मतलब है कि बातचीत करने के लिए इन सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड होना पड़ेगा, क्योंकि तालिबान भी है इनके साथ बातचीत करेंगे कि किस तरह जो अफगानिस्तान का मसला है जो उनकी जो सबसे बड़ी जो मुतालबा सबसे बड़ा मुतालबा जो है वो ये है कि अमेरिकन फौज जो है वो अफगानिस्तान से किस वक्त निकलेगी, क्या बरनामा है उसका, क्या उसका प्रोग्राम है। तो ये बड़ा सबर आजमा होगा, लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर सकती है, तो सबर दिखाना होगा, बड़ा मुश्किल काम होगा, लेकिन एक किरण है उम्मीद की, तो हम दुआ करते हैं कि ये आगे चले।
ठीक, कामरान बुखारी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, अस्सलाम वालेकुम कामरान बुखारी साहब। और कामरान बुखारी साहब ये बताइएगा, जिस तरह हमने देखा कि तालिबान के साथ ज़ल्मे खलीलजाद की 3 रोज़ा मुलाकातें जो हैं वो जुमे के रोज़ मुकम्मल हुई, ये दूसरा दौर था इन मुज़ाकरात का, और हमने ये भी देखा कि दोनों जो फरीक हैं उनकी तरफ से इस मकालमे के अमल के बारे में पुरुमीदी जो है उसका इजहार किया गया है, और ये बात जो है जो कई तालिबान ज़राए हैं उनकी तरफ से भी सामने आई है, इसको हम एक पेशरफ्त समझ सकते हैं या फिर ये कि आज का अफगानिस्तान का मसला जो है वो उसका हल जितना आसान था चंद बरस पहले वो इतना अब आसान नहीं रहा, क्योंकि माजी में हमने देखा था कि पाकिस्तान पर अफगानिस्तान में मुदाखलत के इल्ज़ाम लगाए जाते थे, आज रूस है, ईरान हमें नज़र आ रहा है, चीन जो है उसकी कुछ वो है मुफादात हैं अफगानिस्तान में, तो आप पूरी सूरत हाल को किस तरह देखते हैं?
जी देखें, इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये जाहिर है ये जो पेशरफ्त सामने आई है इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इस किस्म की जो फिजा है या इस किस्म की जो लैंग्वेज यूज़ की जा रही है तालिबान की जानिब से और अमरीका की जानिब से, ये एक नई तब्दीली है, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। और उसमें पेचीदगी ये है कि पहले माजी के अंदर अगर इस तरह की डील होती तो तालिबान जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोहेरेंट थे। मुल्ला उमर अभी उनकी वफात नहीं हुई थी, मैं बात कर रहा हूँ 2012-2011 जिस वक्त ओबामा इंतज़ामिया ने बातचीत शुरू की थी, तो जाहिर है वक्त लगता है, उस वक्त इतनी जल्दी तो पेशरफ नहीं हो सकती थी, लेकिन जो मुल्ला उमर की जो डेथ है और उसके बाद उनके जानशीन की भी जो डेथ हुई है, तो तालिबान जो है अब कुछ ऐसा मालूम होता है कि बहुत सारे धड़ों में तकसीम हो चुके हैं, और अगर धड़ों में तकसीम नहीं भी हुए तो यानी बाकायदा धड़ों के अंदर जिनमें मतलब ये कहा जाए कि जी ये एक अलग ग्रुप है और वो दूसरा अलग ग्रुप है, तो उनकी जो क़यादत है वो एक तरह से मुंतशिर हो चुकी है, और उसके ताल्लुकात जैसे आपने और हमारे पहले मेहमान ने जिक्र किया कि बहुत सारे मुख्तलिफ उनके चैनल्स हैं, चीन का जिक्र आया, ईरान का आया, रूस का आया, इसमें मैं तुर्की को भी शामिल कर लूंगा, और अब मुतहदा अब अमारात की बात की जा रही है, कतर समेत तो उनका एक दफ्तर भी है, पाकिस्तान के अंदर भी है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो रियासत के ताल्लुकात जो है कुछ तालिबान के साथ हैं, और गैर रियासती अनासर जैसे कि अभी जो हाल ही में उनकी हलाकत हुई है मौलाना समीउल हक जैसे जो अनासर हैं उनके अपने ताल्लुकात हैं, तो ये सारी जो गुफ्त शुनीद है जो मुख्तलिफ लेवल पे चल रही है ये किस तरीके से एक इंजन के तौर पे जो है इकट्ठी होगी और जो जो पीस टॉक्स हैं उनको फर्दर करेगी, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है।
तो ये आप समझ ये कह रहे हैं कि ये जस्ट अभी एक आगाज है, اس عمل کا؟
اس کو بہت ہی ابتدائی عمل میں ضرورت ہے. پھر اس میں ایک بات جو میری آپ سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ملتوی کر دیں جو
آئندہ سال صدارتی انتخابات. جی
یہ یہ بات پہلے بھی کچھ سال پہلے بھی جو ہے طالبان کی جانب سے اٹھی تھی اوباما انتظامیہ کے دور میں, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم فی الحال جو ہے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. اور پھر بیچ میں یہ بات بھی سامنے آئی ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آئین کے اندر تبدیلی کی جائے, ریاست کا جو سٹرکچر ہے اس کے اندر تبدیلی کی جائے. تو دیکھیں یہ بیسکلی نئی بات نہیں ہے جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ملتوی کی جائے. بات ساری اتنی ہے کہ طالبان ایک جنگجو گروپ ہے, ان کے پاس جو ہے ابھی کوئی سیاسی دھڑ نہیں ہے. جو دفتر قطر میں دوحہ میں ہے وہاں پہ کچھ لوگ ہیں, لیکن وہ کوئی باقاعدہ پولیٹیکل بیورو نہیں ہے کہ جہاں پر طالبان جو ہے وہ ایسے مرحلے پہ سے بہت ابھی دور ہیں. ابھی ان کی میچورٹی پولیٹیکل میچوریشن نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں ہم باقاعدہ ایک سیاسی جماعت کے تحت, جیسے کہ گلبدین حکمت یار کی حزب اسلامی ہے کہ وہ بھائی انتخابات میں حصہ لے لیں, صدارتی, گورنر کے, لوکل انتخابات, پارلیمانی انتخابات. تو اس وجہ سے یہ مانگیں ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بدستور طالبان کی طرف سے. اور اس کا ایشو پھر آ جاتا ہے مین سٹریمنگ کے اوپر کہ طالبان جو ہیں وہ افغان ریاست کی شکل اور اس کی خد و خال کو بدلنا چاہتے ہیں جس میں ان کو فائدہ ہو, اور امریکہ یہ چاہتا ہے, اور ظاہر ہے افغان ریاست اور باقی جو افغان سٹیک ہولڈرز ہیں اور جو بین الاقوامی پلیئرز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی اسی ریاست کے اندر اسی طریقے سے طالبان کو جو ہے انٹیگریٹ کیا جائے. تو بات یہاں پہ آ کے رکی ہوئی ہے.
ٹھیک, لیکن زلمے خلیلزاد سے ایک افغان صحافی نے جب یہ سوال کیا کہ طالبان کی طرف سے یہ مطالبہ جو سامنے آ رہا ہے اور وہ کافی اس پہ زور دے رہے ہیں کہ آئندہ سال جو ہے وہ صدارتی انتخابات وہ نہ ہوں افغانستان میں, زلمے خلیلزاد نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ افغانستان میں جمہوریت کے عمل کو جاری رکھنا جو ہے وہ امریکہ کے لیے کافی اہمیت رکھتا ہے, اور انہوں نے کہا کہ طالبان کو چاہیے کہ انتخابات کو ملتوی کرنے کے مطالبے کے بجائے وہ لوگ جو ہیں اس الیکشن کو اپنے لیے ایک ڈیڈ لائن کے طور پر سامنے رکھیں اور کوشش کریں کہ اس سے پہلے ایک روڈ میپ جو ہے امن کے لیے وہ سامنے لایا جائے. تو یہ کہاں تک ممکن ہے ڈاکٹر یاسر صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے. ڈاکٹر حسین یاسا صاحب,
آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟
جی جی ابھی آئی ہے آپ کی آواز.
جی جہاں تک جو ریسنٹ معلومات کا تعلق ہے اور خلیلزاد صاحب کی مسافرت کا کابل میں, تو وہ ان کی مسافرت سے پہلے کافی سارے ابہامات تھے اس سارے پروسیس کو لے کے. افغانستان کی مختلف اپوزیشن جماعتیں اور حکومت خود بھی, اور ایک ادارہ ہے وہاں پہ جسے پیس ہائی کونسل کہتے ہیں, وہاں کے لوگوں کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ خلیلزاد صاحب کیا کر رہے ہیں, اور ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئے اور ہمیں بریفنگ دیں کہ ہو کیا رہا ہے. پھر اس کے بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے جو بریفنگ دی ہے وہ ہمارے پیس ہائی کونسل کو وہاں پہ, اس میں جو کئی باتیں جو لیک ہوئی ہیں وہ ان کے طالبان کے موڈ سے بنتا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں اس حکومت کو ایک مشروع حکومت کے طور پر, ایک لیجیٹمیٹ ایڈمنسٹریشن کے طور پر وہ قبول نہیں کرتے ہیں اس کو, اور وہ انتخابات کو بھی ایک غیر شرعی عمل مانتے ہیں. تو اس لیے ان کا مطالبہ کچھ عجیب سا ہے کہ وہ یہ کہ ان انتخابات کو ملتوی کیا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف انتخابات جو ہے وہ ملتوی نہیں ہوں گے, پھر اس میں جو ہے ایک سیاسی خلا پیدا ہوگا جس کو ایک انٹریم ایڈمنسٹریشن سے پھر پورا کرنا بھرنا پڑے گا. تو اس کا پھر یہ نتیجہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو وہ اس پروسیس کو اس زیادہ مطمئن نہیں ہے کہ یہ ایک گویا ایک پلان ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو جو انڈرمائن کر کے طالبان کو ہینڈ اوور کیا جا رہا ہے, کیونکہ ان کے کچھ اور مطالبے وہ بھی بڑے دلچسپ طالبان کے حوالے سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ایک سیف زون دیا جائے افغانستان میں, جو کہ وہ 6 صوبوں کا مطالبہ کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ اپنے سارے جو پریزنرز ہیں ان کی آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں, اور شمالی علاقوں میں بھی جو وہ ایک دو پروونسز کو جو ہے صوبوں کو وہ اپنے کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں سیف زون کے طور پر. اور دوسری بات جو یہ ہے جو لوگوں کے اندر وہ عدم اطمینان کی کیفیت جو انہوں نے پیدا کی ہے وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کانسٹیٹیوشن کو بھی نہیں مانتے ہیں, اور ایک کمیشن بنایا جائے جوائنٹ کمیشن کے ہمیں جو ہے ریویو کرنا پڑے گا, ایک نیا کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کرنا پڑے گا. تو یہ ایک عجیب سی صورتحال بن رہی ہے کہ دونوں طرف کے جو مطالبات ہیں اس میں زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے. اب خلیل زاد صاحب اس فاصلے کو کس طرح کم کریں گے اور ایک کانسنسس کس طرح پیدا کریں گے, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے سب کے لیے.
اور اس پہ ہم کامران بخاری صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ان چیزوں پہ یہ جو مطالبات کر رہا ہے طالبان, اس پہ امریکہ کہاں تک فلیکسیبلٹی جو ہے وہ دکھا سکتا ہے. لیکن پہلے ہم جاننا چاہیں گے بریگیڈیئر محمد سعد کے پاس. بریگیڈیئر صاحب, اس وقت جو ہمیں پوری کوششیں نظر آ رہی ہیں افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے, اس میں پاکستان کہاں کڑا آپ کو نظر آتا ہے؟
دیکھیں, یہ جو طالبان کا شروع سے یہ مطالبہ رہا تھا کہ وہ صرف امریکہ کے ساتھ بات چیت کریں گے, وہ افغان حکومت جو موجود انتظامیہ ہے اس کو وہ ایک پپٹ رجیم سمجھتے تھے, کم از کم سٹینڈرڈ پوزیشن تو یہ تھی, اور وہ ان کے ساتھ بات چیت کرنے پہ آمادہ نہیں تھے. تو یہ میرے خیال میں جو میرا اپنا اسسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ان کو قائل کیا کہ آپ جو ہیں امریکہ کو قائل کیا کہ آپ کم از کم بات چیت شروع کریں, ایک دفعہ بات چیت کا عمل شروع ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ افغان حکومت کو بھی بعد میں جو ہے اس مذاکرات میں شامل کیا جا سکتا ہے. تو یہ پاکستان کی رضامندی سے ہوئے ہے, اور پہلی ملاقات جو ہے جو میرے خیال میں خفیہ رکھی گئی تھی وہ اسلام آباد میں ہوئی تھی طالبان کے اور زلمے خلیل زاد کے خطر کا کی ملاقات جو ہے وہ بعد میں آئی ہے. تو اس میں جو پاکستان نے مثبت کردار ادا کیا, اور اس میں جو مطالبات تھے طالبان کے جو زلمے خلیلزاد کے ذریعے آئے, اور وہ یہ تھا کہ غنی برادر کو جو ہے اس کو رہا کیا جائے. تو پاکستان نے بتدریج جو ان کے جو رہنما ہیں جو مطالبہ تھا, اور زلمے خلیلزاد صاحب نے اس کے اوپر زور دیا, قطر نے اس کے اوپر زور دیا, تو عبدالصمد ثانی جو ہیں جو ان کے فائنانس منسٹر کے طور پہ کام کر رہے تھے ان کو بھی رہا کیا گیا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ پیش رفت ہوتی رہتی ہے. دیکھیں, ہمیشہ نیگوسیشنز میں میکسیمرس ڈیمانڈز آئیں گی. ابھی یہ ان کی نیگوسیشن سکلز کے اوپر ہے کہ وہ کدھر جا کے مفاہمت کی طرف آتے ہیں, کیونکہ افغان جو طالبان ہیں اس کے اندر ایک ابھی کافی ایک گروپ بن چکا ہے جو اس کے سخت جو ہے مخالفت ہے کہ جو افغان کے ساتھ لڑائی کر کے افغان کو قتل کر رہا ہے. اس میں بیرونی افواج تو ابھی ملوث نہیں افغان جنگ میں, اس سال ٹوٹل امریکن جو کیجولٹیز ہیں وہ 7 ہیں, تو 7 بندوں کی ہلاکت ہوئی ہے, اتنے تو ٹریننگ ایکسیڈنٹس میں ہو جاتے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ان کی جو قیادت ہے شورہ رہبری جو ہے اس کے اوپر یہ پریشر آیا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے بات چیت شروع ہو جائے اور اس جنگ کو اختتام تک پہنچا جائے, کیونکہ ابھی تک طالبان نے کوئی اسٹریٹجک گین تو کی نہیں ہے جس سے وہ کر سکے. میرے خیال میں پاکستان نے بھی ان کو یہ بتایا کہ ابھی تک آپ 17 سے جنگ لڑ رہے ہیں تو آپ نے تو کوئی حاصل نہیں کیا ہے, تو جنگ تو آپ نے دیکھ لی ہے, ابھی ذرا مذاکرات کی طرف بھی آ جائیں. تو میرے خیال میں پاکستان کا بڑا مثبت رول رہا ہے, اور پاکستان اگر نہیں چاہتا تو یہ مذاکرات نہیں چل سکتے تھے.
اوکے, ہمارے ساتھ رہے بریگیڈیئر صاحب. کچھ کالرز ہیں, کوئکلی ان کو بھی سننا چاہیں گے. اٹک سے میاں اکرم, السلام علیکم.
ہیلو, السلام علیکم جی.
السلام علیکم جی.
ہیلو
جی جی, آواز آ رہی ہے میاں اکرم صاحب, السلام علیکم.
میں میاں اکرم اٹل شہر سے عرض کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ 17 سے زیادہ ہو گئے, یہ امریکہ تو یہاں سے 10,600 میل دور ہے, وہاں سے شاید کوئی آدمی 12 نہ ہوگا. پاکستان میں انہوں نے بھلکوں سے نکال دیا ہے طالبان نے مار مار کے. دوسری میری بات ہے, یہ بات ہے کہ افغانستان کے شمال میں پاکستان ہے, ازبکستان ہے, ترکمینستان سے, وہاں سارا نظام پاکستان میں امریکہ کی فورسز بھی ہے اور نیٹو بھی ہے. امریکہ وہاں چاہتا ہے کیا قیام چاہتا ہے کہ نہیں, اگر چاہتا تو کس طرح سے قیام چاہتا ہے, بٹ فار وہ چین کو تباہ کرنا چاہتا ہے. یہ 70,000 میں بھی نہیں ہو سکتا, جنگ لڑے اور پاکستان کو تباہ کر رہے. اور اب آج کا چیز ہے کہ آپ لوگ سارا نہیں سمجھتے, امریکہ کو خدا
بہت شکریہ میاں اکرم صاحب, بہت شکریہ, یہ آپ کی رائے تھی, تھینک یو سو مچ. لکی مروہ سے نام اللہ صاحب, السلام علیکم.
وعلیکم السلام میڈم, میرے دو مختصر سوالات ہیں. آج امریکی جرنل کی طرف سے ایک بیان آیا ہے کہ طالبان کی پوزیشن جو ہے وہ بہت مضبوط ہے افغانستان میں اور وہ ہارے نہیں ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہمیشہ جب مذاکرات ہوتے ہیں طالبان کے ساتھ تو وہ قطر میں ہوتے ہیں, اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ تھینک یو.
اوکے, ایک اور کالر کو بھی سنتے ہیں, عبدالحفیظ ڈی آئی خان سے. جی السلام علیکم. اوکے, ان کی لائن میرے خیال میں ڈراپ ہو گئی. آپ سے کامران بخاری صاحب, جی کالر بات کیجیے, عبدالحفیظ صاحب.
السلام علیکم.
جی السلام علیکم. جی بات کیجیے.
میرا سوال ہے یہ برگیڈیئر صاحب سے.
جی 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 کریں, جلدی سے کریں کوسچن.
برگیڈیئر صاحب سے سوال یہ ہے کہ افغان جنگ, یہ افغان جنگ جو طالبان کے ساتھ ہو رہی ہے, اس میں کافی کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے, اس کو حل کرنے میں کافی لوگوں کو کڑوی گولی نکلنی پڑے گی, تو کیا یہ ممکن ہے؟ شکریہ.
مجھے تو کوسچن کی سمجھ نہیں آئی, اگر بریگیڈیئر صاحب کو آئی ہے. بریگیڈیئر صاحب آخری جو کالر نے بات کی ہے.
مطلب ہے کہ ہاں بالکل ہمیں خوشبین رہنا چاہیے, مسئلہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بڑا یہ ایک صبر آزما وہ ہوگا, ایک پروسیس ہوگا, لیکن جب ایک ابھی پہلے بات ہوئی تھی کہ نہ ہارے ہیں نہ جیتے ہیں, تو جب دونوں ہار جیتی ہوتے اسٹیلمنٹ ہوتا ہے, اسٹیلمنٹ کے بعد پھر مذاکرات سے حل کرنا پڑتا ہے, جب جنگ سے حل نہیں ہوا ہے, دونوں سے 17 سال ہو گئے جنگ کے, تو ابھی مذاکرات کی طرف آگے.
ٹھیک, اوکے. اور کسی امریکی جنرل کی بات کی ہے نام اللہ صاحب نے کہ وہ طالبان کی پوزیشن انہوں نے کہا ہے کہ مضبوط ہے اور وہ ہارے نہیں ہیں, تو یہ اس کے بارے میں جی ہمیں نہیں پتا. کامران بخاری صاحب
ہارے بھی نہیں ہیں تو سٹیلمنٹ ہے, میں نے وہی بات کی,
بالکل, اور ایسی حالات میں مذاکرات, جی بالکل, اور اسی لیے اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. کامران بخاری صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ کامران بخاری صاحب
جی
کامران بخاری جی 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 بات کیجیے پلیز.
جی دیکھیں یہ تو بڑی پرانی بات ہو چکی ہے, تو اب تو کوئی ایسا,
بالکل بات آگے نکل چکی ہے کافی,
جی اب یہ کوئی ایسا سیریس ادارہ نہیں رہا امریکہ کے اندر جو یہ کہہ رہا ہے, جو یہ نہیں کہہ رہا کہ طالبان جو ہیں وہ زور پکڑ رہے ہیں, تو یہ تو اب یہ تو ایک بات اب ایک کنسنسس ہو چکی ہے. تو
لیکن امریکہ نے یہ بھی کبھی نہیں کہا کہ وہ جیتے ہیں, وہ ہارے نہیں ہیں لیکن جیتے بھی نہیں ہیں.
جی وہ پبلک ریلیشنز کا ہے نا, وہ تو پبلک ریلیشنز کے لیول کے اوپر جو بات چیت ہے, کوئی بھی فریق یہ نہیں کبھی کہے گا کہ ہم مکمل طور پہ ہار گئے ہیں اور دوسری جانب جو ہمارے مخالفین ہیں وہ مکمل طور پہ جیت گئے ہیں, تو یہ تو تصور نہیں کیا جا سکتا. جنگ میں اس طرح کے جو پبلک ریلیشننگ کا جو ایلیمنٹ ہے اور جو سائی آپس ہوتے ہیں وہ تو ان کی ہمیں جو ہے ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے. لیکن دیکھیں جہاں تک تعلق ہے یہ بات چیت کا, بات چیت جو ہے وہ میں پھر سے یہی کہوں گا کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو بھی جس سے بات کر رہا ہے اور جتنے فریق ہیں وہ اپنے اپنے لیول پہ بات چیت کر رہے ہیں, اور اس میں ظلم خلیل زاد نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ جی ہم متحدہ عرب امارات کو بھی اس میں شامل کر رہے ہیں اور قطر کو تو ہم نے شامل رکھا ہوا ہے, اب قطر کی اور یو اے ای کی آپس میں نہیں بن آتی, تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ خاص مخصوص ان کے تعلقات ہیں طالبان کی تنظیم کے اندر, اور طالبان کی تنظیم کا کسی کے پاس کوئی خاکہ نہیں ہے, کوئی ہائر آرکی نہیں ہے, کوئی جسے کہتے ہیں فلو چارٹ نہیں ہے کہ بھائی سب, صرف یہ پتا ہے کہ ملا حیبۃ اللہ جو ہیں وہ سپریم لیڈر ہیں اور اس کے نیچے جو ہے کچھ نام ہمیں پتا ہیں کہ بھائی فلاں جو ہے وہ ہے یہ ہے فلاں, لیکن وہ کس طریقے سے ایک تنظیمی خاکے کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں یا کون کتنی اتھارٹی رکھتا ہے. اب جو ہے ملا برادر کو رہا کیا گیا اور لوگوں کو جو ہے پاکستان رہا کر رہا ہے, یہ سب لوگ کہاں بیٹھتے ہیں, ان کی کیا جو ہے انفلوئنس ہے, اور پھر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ جو لوگ میدان جنگ سے دور ہیں جیسے ملا برادر ہیں, کتنے سالوں سے پاکستان نے ان کو حراست میں رکھا ہوا ہے, ان کا اب کیا اثر و رسوخ ہے بیٹل فیلڈ کے اوپر, یعنی یہ جو شورا ہے یہ کس حد تک بیٹل فیلڈ کو اثر انداز کرتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں जब भी कोई जो एपेक्स लेवल की क्यादत है वो अगर अपनी फिजिकल सिक्योरिटी को तरजीह देती है कि भाई हम जो है अपने आप को महफूज रखें किसी भी पकड़ दकड़ से, किसी भी असैसिनेशन अटेम्प्ट से, तो फिर उसमें उसकी जो प्राइस है, उसकी जो कीमत है, वो ये है कि आपका बैटल स्पेस के ऊपर उस तरह का असर रसूख नहीं रहता, आप जो है आपका इनहिसार हो जाता है अपने मातहतों के ऊपर, जो सब कमांडर्स हैं, जो इलाकाई कमांडर्स हैं, या जो लोग मैदान जंग में मौजूद हैं, कि वो आपके जो ऑर्डर्स हैं वो आप बखूबी जो है उनको सर अंजाम दें और अपनी मर्जी से कुछ ना करें। तो ये भी चीज अभी बिल्कुल कोई हमें पक्की तरीके से नहीं पता कि हम क्या हो रहा है।
ठीक, राइट। लेकिन कुछ पॉइंट्स जो डॉक्टर यासा साहब ने उठाए हैं वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि अगर देखा जाए तो तालिबान जो हैं वो इंतखाबात को गैर शरई समझते हैं, साथ उनके दौर हुकूमत में सब ने देखा कि अकलियतों और ख्वातीन के साथ उनका जो सलूक रहा है, और इस सब के अलावा वो अमेरिका से मुकम्मल इनखिला का मुतालबा भी कर रहे हैं। ये कहाँ तक ये चीज़ें जो हैं अमेरिका के लिए काबिल कबूल होंगी इन हालात में उनके साथ मुज़ाकरात करना?
देखिए, ये इस चीज़ पे मेरी एक्चुअली डिसर्टेशन तो पीएचडी की है वो इसी चीज़ के ऊपर है कि ये जो गैर शरई का जो इशू है, देखें कोई भी इस्लामिस्ट ग्रुप, रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप खास तौर पर जो कि जंगजू होता है, वो सदा एक जैसे तसव्वुरात नहीं रखता, ख्यालात नहीं रखता, आइडियाज उनके नहीं होते, उनके अफकार में तब्दीली आती है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल जो प्रेशर होता है और जो अपॉर्चुनिटीज सामने आती हैं वक्त के साथ साथ, तो उसमें फिर वो जिस तरीके से पहले शरिया को देखते थे या जो उनके व्यूज पुराने थे उनमें तब्दीली रूनुमा होती है। ये एक बहुत ही बदतरीज प्रोसेस है, इसमें कोई तेजी नहीं आती। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा सब्र की जरूरत है, तो उसमें जो है अमेरिका को जिस टाइमलाइन पे अमेरिका ऑपरेट कर रहा है उस टाइमलाइन पे तालिबान की जो इर्तका हो रही है, जो कि नेचुरल एवोल्यूशन हो रही है, वो बहुत स्लो है। वो तो ये कहना कि भाई जो है शरई तौर पे है या गैर शरई है, ये एक चीज फ्लूइड है। दूसरी बात ये है कि पब्लिक रिलेशंस के लेवल पे इस तरह की इस जनब बात की जाती है कि जी फलां चीज गैर शरई है, फलां चीज शरई है, और हम जो है जब तक अमेरिका चला नहीं जाता हम मानेंगे नहीं। ये जो मैक्सिमलिस्ट किस्म के दावे होते हैं या क्लेम्स होते हैं ये अपनी जगह पर हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पावर का इशू है। तालिबान को बखूबी मालूम है कि वो जो मौजूदा अफगान रियासती ढांचा है उसके अंदर उसके उसूल, उसके कवायद, उसके जो रूल्स ऑफ द गेम के तहत वो अपना ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक जंगजू ग्रुप है। अभी जैसे मैंने पहले कहा, उनके लिए एक सियासी जमात बनना वो टाइम लेगा, वो बहुत वक्त लेगा, और तब तक ये वक्त अमेरिका के पास नहीं है। तो फिर यही बात आ जाती है कि भाई ये चीज गैर शरई है, लेकिन असल में मसला ये है कि पावर शेयरिंग का इशू है। अफगान रियासत और अमेरिका की मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ये है कि देखें ये एक ढांचा है, इसके अंदर हम सौदेबाजी कर सकते हैं, इन चीजों के ऊपर लेन देन हो सकती है, बातचीत हो सकती है, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि हम अपने आईन को बहुत ही हद तक तब्दील कर दें तो वो तो एक कैन ऑफ वर्म्स है जिसको आप खोल रहे हैं, और वो एक नया मुहिमा है। तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बात अफगान रियासत का जो मुस्तकबिल है उस पे आके बात रुकी हुई है।
राइट, ओके, बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब आपका। डॉक्टर यासा साहब, आप बताइएगा कि एक रोड मैप जिसका जिक्र आज जलमे खलील साहब ने भी किया कि उसके बारे में वो कुछ कह तो नहीं सकते लेकिन वो कोशिश करेंगे कि जल्दी वो सामने आए, उस रोड मैप का स्ट्रक्चर जो है, ढांचा क्या होना चाहिए ताकि अमन को यकीनी बनाया जा सके अफगानिस्तान में?
देखिए, जहाँ तक दोनों तरफ के अप्रोचेस का सवाल है उसमें जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। अफगानिस्तान के शमाल और जनूब के दरमियान, अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत और तालिबान का जो तसव्वुर हुकूमत का, उसमें बहुत ज्यादा फासला है। तो मेरे ख्याल से इसको हल करने के लिए एक सर्टेनली एक अमीक सोच की जरूरत है कि आप अफगानिस्तान को एडमिनिस्ट्रेटिवली किस तरह एक नया नक्शा पेश करेंगे कि वो इस सारे जो डाइवर्सिटी है, जो तनव्व है, इसको अपने अंदर वो एकोमोडेट कर सके। वरना इस सेटअप में मुझे भी नहीं लगता कि वो कुछ बात बनने वाली है। दूसरी बात जिसमें बहुत ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि तालिबान को जो है अपना जो रवैया है دوسرے کمیونٹیز کی طرف تھوڑا سا نرم کرنا پڑے گا. اور وہ جو ایک امپورٹنٹ شرط جو اس طرف سے ہے افغان حکومت اور امریکیوں کی طرف سے, وہ ایک جنگ بندی کا ایک مطالبہ ہے کہ آپ جو ہے ایٹ لیسٹ جو ہے 6 مہینے کے لیے تو جنگ بندی کریں تاکہ یہ جو پروسیس ہے یہ آگے بڑھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مذاکرات کے دوران آپ نے دیکھا کہ سینٹرل آئی لینڈ میں جو افغانستان کے مرکزی علاقے ہیں وہاں پہ ہزاروں افراد نے ان 2 ہفتوں میں نقل و مکانی کی, اور طالبان کے حملے کی وجہ سے 200 لوگ ہلاک ہوئے وہاں پہ, ان کا اسالٹ ابھی تک چل رہا ہے. تو ان کو اپنے رویے میں تبدیلی لانی پڑے گی
اور جنگ جو ہے دونوں فریقوں کو روکنی ہوگی. بالکل, بہت شکریہ ڈاکٹر یاسا حسین صاحب آپ کا, کامران بخاری صاحب اور بریگیڈیئر محمد سعد صاحب, تھینک یو سو مچ. پروگرام کو آگے بڑھانا چاہیں گے لیکن پہلے لیں گے ایک مختصر سی بریک.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسفر امام. اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان میں جبری گمشودگیوں کے مسئلے پر. اور جس طرح شروع میں نے کہا کہ آج ہم آپ کو ایک ایسی والدہ سے ملوائیں گے جن کے 2 بیٹے جو ہیں وہ گزشتہ 30 دنوں سے لاپتہ ہیں, اور اس فیملی کے بقول انہیں سیکیورٹی ایجنسیوں نے اٹھایا ہے. ساتھ ہی سعد باقی اور فہد باقی جو 30 ڈیز سے لاپتہ ہیں, یتیم بچے ہیں دونوں یہ, ان کے چچا سے بھی ہم بات کریں گے. اور ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہوں گے لائن پہ پاکستان ملٹری انٹیلیجنس کے فارمر چیف بریگیڈیئر حامد سعید صاحب. ہمیں جوائن کریں گے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ڈاکٹر مہدی حسن, اور سپریم کورٹ کے ایک وکیل شبیر شر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ارم علی سے. السلام علیکم ارم علی.
وعلیکم السلام.
جی ارم علی, آپ اپنے بیٹوں کے بارے میں ہمیں بتائیے گا, یہ واقعہ جو ہے کس طرح پیش آیا, کب سے آپ کے بچے لاپتہ ہیں؟
17 اکتوبر کو جی. رات کو جو ہے اچانک 3 بجے کچھ لوگ آئے اور وہ دونوں بچوں کو, ایک کو آفس سے ایک کو گھر سے اٹھا کر لے گئے. اور جو انہوں نے گھر کی تلاشی ولاشی کچھ بھی نہیں لی, بس ہمارے گھر میں ایک رپیٹر اور ایک وہ سی ٹی تھی, وہ میرے ہسبینڈ کی تھی مگر وہ بچے کے نام ٹرانسفر ہو گئی تھی, تو وہ لی انہوں نے, اور بس کمپیوٹر کا سی پی یو لے کر اور وہ بچوں کو لے کر چلے گئے. میں پوچھتی رہی ان سے کہ بتائیں آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں, کوئی بھی نہیں ہے, میرے تو ہسبینڈ کا بھی انتقال ہو گیا. میں ان سے پوچھتی رہی کہ بتا دیں کہاں لے کے جا رہے ہیں, میں ان کو کہاں ڈھونڈوں گی. تو وہ کہنے لگے کہ 1 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے سید سعد باقی اور سید فہد باقی, اور یہ بچے کہیں بھی نہیں نکلتے, بس گھر سے آفس, آفس سے گھر, ہماری پابند ہے. اور ان کا کیریئر آپ کسی سے بھی معلوم کر سکتے ہیں, بالکل شفاف ہے, بچے کسی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے. مگر آج 31 دن ہو گئے, پتہ ہی نہیں چلتا ان بچوں کا کہ ہیں کہاں میرے بچے. خدا کے لیے میرے بچے کو مجھ سے ملوائیں.
ارم علی یہ بتائیے گا آپ کے بیٹے کیا کرتے تھے, ان کی عمریں کیا ہیں اور کیا کرتے تھے فہد اور سعد؟
فہد واقعی جو ہیں ان کی عمر جو ہے وہ 29 ہے اور فہد جو ہے ان کی 26 ہے, اور دونوں جو ہیں وہ ریسٹورینٹ میں کام کرتے ہیں.
اوکے, اور آپ کے کتنے بچے ہیں ٹوٹل؟
ٹوٹل 4 ہیں, میری 2 بیٹیاں ہیں, 2 بیٹے ہیں, اور یہ بیٹے چھوٹے ہیں, بیٹیاں بڑی ہیں میری.
اوکے,
ہسبینڈ کی ڈیتھ کو 7 سال ہو گئے, میرے گھر کے کفیل یہی تھے.
تو جس طرح آپ نے کہا کہ یہی کمانے والے تھے آپ کے گھر کے, اب 30 دن سے وہ لاپتہ ہیں, تو آپ کیا کرتی ہیں, گزارا کس طرح ہو رہا ہے؟
ابھی تو یہ لوگ بچے جاب پہ تھے نا, تو وہاں سے ان کی اس مہینے تو پے آ گئی, مگر آئندہ کیا ہوگا.
आपके देवर जो हैं उनसे बात हो सकती है, असद बाकी साहब से? जी
जी वो लाइन पे होंगे, आप उन्हें कर लें, मेरे पास नहीं है इस वक्त।
जी जी हमारे असद बाकी हैं हमारे साथ लाइन पे। ओके वो कहीं और हैं, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। इरम ये बताइएगा कि आप लोगों ने इनको ढूंढने की कोशिश की है, कहाँ कहाँ ढूंढा है इनको?
हर जगह एप्लीकेशन दी, डीजी रेंसेस को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह मेरी एप्लीकेशन थानों में पहुंचवाई, सब जगह उसी दिन बल्कि उसी रात पूरी, और टीसीएस भी की, सबने वसूल भी की, मगर कोई अब तक रिस्पॉन्स नहीं आया।
अच्छा अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला आपको?
जी।
तो हम ब्रिगेडियर हामिद सईद साहब हमारे साथ लाइन पे हैं, बताया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर हामिद सईद साहब आपको आवाज़? जी
जी, जी
ब्रिगेडियर साहब जी, इरम अली साहिबा को आपने सुना जिनके दो बेटे साद और फहद गुज़श्ता 30 दिनों से लापता हैं, और ये फैमिली की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इनको पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं, सिक्योरिटी एजेंसियां, उन्होंने उठाया है, उन्होंने यकीन दहानी कराई कि ये कुछ घंटों बाद आ जाएंगे, लेकिन 30 दिन गुजरने के बावजूद वो नहीं आए। आप क्या कहना चाहेंगे सर?
बात यूँ है कि मैं तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की किसी एजेंसी की नुमाइंदगी नहीं करता इस वक्त,
लेकिन माजी में तो की है आपने।
हाँ, इस खातून को ये तो इल्म होगा कि ये अगर कह रही है इतनी यकीनी तौर से कह रही है कि इनको एजेंसियों के लोग ले गए हैं, तो किस एजेंसी के कौन लोग थे? कुछ ना कुछ तो आता पता इनको मालूम होना चाहिए अगर एजेंसी का नाम ले रही है, क्योंकि मैं तो उसके ऊपर रायदनी नहीं कर सकता कि वो कौन सी एजेंसी थी, इनका इशारा किस तरफ है, ना आप बता सकती हैं ना मैं बता सकता हूँ। और एजेंसियों के नाम पे अगर कोई और ले गया तो वो भी, मैं उसके ऊपर भी कोई राय नहीं दे सकता।
ठीक,
तो इसलिए ये बड़ी को मैंने गैर यकीनी सूरत हाल है, इसके मतलब तबसरा करना बहुत मुश्किल है।
ठीक,
और अगर किसी एजेंसी ने लिया हो तो उस सूरत में एक चीज तो यकीनी है कि उनके पास कोई ना कोई इत्तला होती है, कुछ लिंक्स होते हैं जिनकी बिना पर वो एजेंसी को कार्रवाई करती है, ऐसे तो कोई जाती इंतकाम वाली बात उधर नहीं होती। तो इस ये सारी जो चीजें मैंने जैसे अर्ज किया कि इतनी जो इत्तलात की जो अदम फराहमी की बिना पर कोई इस पर तबसरा करना खासा मुश्किल काम है, यानी जो भी कहा जाएगा बेफिर तुके वाली बात है।
ठीक, ओके। लेकिन एक 26 और 29 साल के दो बच्चे, इनको हम कह सकते हैं रेस्टोरेंट में जो उनकी माँ के बकोल काम कर रहे थे, उनसे क्या खतरा जो है हो सकता है?
पूछने की कोशिश की थी मैंने, कहा कि आप मुझे बताएं आप कौन से थाने में ले जा रहे हैं। उनके साथ दो पुलिस वाले भी थे जिन्होंने ब्लैक शर्ट पहनी थी और उनके पीछे लिखा हुआ था पुलिस, तो वो सबने नकाब लगाई हुई थी। उन्होंने, एक साहब जो थे उनका चेहरा खुला हुआ था, उन्होंने मुझसे कहा कि अम्मा आप परेशान ना हो, एक घंटे में बच्चे वापस आ जाएंगे।
जी ब्रिगेडियर साहब
जी,
उसके उनके साथ पुलिस ऑफिसर जी,
मैं इस खातून के जो बयान है उसकी तर्दीद तो नहीं कर सकता। इनके जाहिर है बच्चे गए हैं, जो इनको रंग सदमा दुख है वो तो उनसे ज्यादा किसी को नहीं होगा, लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया अगर वाकई कोई एजेंसी के लोग लेकर गए हैं तो बगैर किसी हतमी सबूत के वो कभी नहीं ले जाते, और अगर वो अगर हतमी सबूत है तो फिर अब मैं ये कहूंगा कि उस सूरत में किसी कोर्ट में किसी जगह उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कि उनके खिलाफ अगर कोई चार्ज है तो उनको सफाई का मौका मिलना चाहिए, या एजेंसी की जानिब से उनको सबूत फराहम करना चाहिए। यहाँ मैं उनसे दुआ करता हूँ कि अगर ये एजेंसी ही थी और उनके खिलाफ कोई इल्जाम थे और वो प्रूव हो सकते हैं तो फिर बाकी काम जो है वो कोर्ट का है, वो कोर्ट को करना चाहिए।
ब्रिगेडियर साहब यही तो मसला है, इसीलिए तो इस पे हम बात कर रहे हैं कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अगर वाकई कोई ऐसी स्टेट खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस हैं जो, लेकिन इरम अली के मुताबिक उनके जो बच्चे हैं वो कोई उनकी ऐसी सरगर्मियां स्टेट खिलाफ नहीं थी, उसके बावजूद उन्हें गायब कर दिया गया, लेकिन फैमिली को बताए बगैर इतने दिनों तक गायब रखना किसी फर्द को, किसी पाकिस्तानी को, उनको अदालतों में क्यों नहीं लाया जाता?
नहीं, मैं आपसे, मैं तो आपके कहे बगैर ये प्रोपोजिशन तो मैंने ही बल्कि पेश की है कि अगर उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत मौजूद हैं या उनके कोई लिंकेजेस हैं کیونکہ ماں کو تو سارے بچے ہی معصوم لگتے ہیں, آگے ان کی کیا کیا حرکات ہیں یا کس کس سے ان کے تعلقات ہیں یہ ماؤں کو نہیں پتا ہوتا گھر میں بیٹھے ہوئے. لیکن اگر ہے تو اس صورت میں ان کو عدالت میں پیش کرنا چاہیے اور ان کے خلاف جو فرض جم بنتی ہے اس کے مطابق کاروائی کو آگے بڑھنا چاہیے. میں تو آپ سے خود اتفاق کر رہا ہوں
لیکن ایسا نہیں ہو رہا, پاکستانی ایجنسیوں کی طرف سے یہ نہیں ہو رہا ہے جو ہونا چاہیے.
ہاں بشرطے میں آپ سے اتفاق کیا آپ کے کہے بغیر, لیکن بشرطے کہ وہ کو پاکستانی ایجنسی ہی تھی. اب یہ اس کے اوپر بڑا سا سوالیہ نشان میں چھل لگا کے چھوڑ دیتا ہوں.
جی ڈاکٹر مہدی حسن صاحب, آپ نے سنا ارم علی کو جن کے دو بچے جو ہیں وہ 30 دنوں سے لاپتہ ہے, بریگیڈیئر حامد سعید صاحب کا موقف بھی آپ نے سنا, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ پرابلم کوئی نئی نہیں ہے پاکستان میں, یہ ہمیشہ سے موجود ہے کہ پہلے پولیس اٹھایا کرتی تھی, اب یہ الزام ایجنسیوں پہ بھی لگتا ہے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ رول آف لا کیونکہ ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہے جس طرح ایک جمہوری ریاست میں ہونا چاہیے. پولیس کو یقیناً یہ حق حاصل ہے اور ایجنسی کو کہ اگر کسی پہ کوئی الزام ہے تو وہ ان کو گرفتار کر سکتے ہیں, لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ انہیں 24 گھنٹے کے اندر اندر عدالت میں پیش کر کے اس الزام کو عدالت کو بتانا چاہیے کہ اس الزام میں گرفتار کیا ہے. عدالت کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی کس کی تحویل میں ہے, پولیس کی تحویل میں ہے, ایجنسی کی تحویل میں ہے, یا وہ خود سے کہیں چلے گئے ہیں بغیر بتائے. کہ اس وقت واضح ہو سکتا ہے جب وہ عدالت میں پیش کیا جائے انہیں 24 گھنٹے میں گرفتاری کے بعد. لیکن ہمارے یہاں یہ کلچر بہت پرانا ہے, یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, پہلے صرف پولیس کیا کرتی تھی ہے, اب یہ الزامات ایجنسیوں پہ بھی لگتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی ریپوٹیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے انہیں قانون پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. جی
جی شبیر شر صاحب, آپ کو ہم لانا چاہیں گے, اوکے وہ لائن پہ نہیں ہیں بتایا جا رہا ہے. ڈاکٹر مہدی حسن صاحب, ایک بات یہ بھی کی جاتی ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہاں پہ کئی برسوں تک کیسز پڑے ہوتے ہیں یا وہ اتنی فعال نہیں ہیں جتنی کہ انہیں ہونا چاہیے, اور اسی وجہ سے ایجنسیاں جو ہیں ان کو خود یہ کاروائیاں کرنی ہوتی ہے, اس میں کہاں تک صداقت ہے اور کیا یہ ایک جسٹیفیکیشن اس کو ہم کہہ سکتے ہیں؟
کاروائی تو ایجنسی ہی کرے گی یا پولیس کرے گی یا کوئی اور لا انفورسنگ سٹاف جو ہوتا ہے, ان کو کاروائی کا حق ہوتا ہے الزام پہ. الزام اور چیز ہے اور جرم ثابت ہونا اور چیز ہے. جرم ثابت کرنے کا حق صرف عدالت کو ہے, کوئی قانون انفورس کرنے والی ایجنسی جو ہے وہ کسی کو مجرم قرار نہیں دے سکتی. تو عدالت میں پیش کرنا ضروری ہے, جب تک عدالت میں پیش کر کے جرم ثابت نہ کیا جائے اس وقت تک کسی کو غائب کرنا جو ہے وہ غیر قانونی ہے اور غیر آئینی ہے. جی
جی ارم, آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کیا رسپانس ملا ہے؟ آپ نے جس طرح کہا کہ کئی لوگوں کو آپ لوگوں نے کانٹیکٹ کیا ہے, ان سے رابطے کرنے کی کوشش کی ہے, تو کیا ابھی تک کیا رسپانس ملا ہے؟
ابھی تک تو کوئی رسپانس نہیں آیا, سب نے ریسیو کر لیا تھا.
اچھا کوئی رسپانس نہیں آیا؟
بس ایک دفعہ تھانے سے فون آیا تھا, انہوں نے پوچھا کہ آپ کے بچے آ گئے, میں نے کہا نہیں, تو انہوں نے کہا جب مل جائیں تو ہمیں بتا دیجیے گا.
تھانے سے فون آئی تھی؟
جی.
اوکے شبیر,
آپ سے بات کرنا چاہیں گی؟ اسد آ گئے,
بالکل ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اسد باقی جو سعد اور فہد کے انکل ہیں ان سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے. جی اسد باقی صاحب, آپ لائن پہ ہیں ہمارے ساتھ؟
جی
السلام علیکم. اسد باقی صاحب, یہ جو کہانی ہے جس طرح سعد اور فہد آپ کے جو دو بھتیجے ہیں گزشتہ 30 دنوں سے لاپتہ ہیں, ارم کا یہ کہنا ہے کہ انہیں پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیوں نے اٹھایا ہے اور ابھی تک کچھ اتا پتا نہیں ہے, آپ لوگوں نے ان کو ڈھونڈنے کی کوئی کوششیں کی ہیں اور ابھی تک کیا رسپانس ملا ہے؟
जी हमने असल में एक एप्लीकेशन बनाई थी भाभी ने ना, एप्लीकेशन जो थी हमने वो सारी अपने कोर कमांडर हैं और आईजी सिंह थे और डीजी रेंजर और इसी तरह अदालत के अंदर जज वगैरह को जो उनको हमने भेज दी थी, फैक्स कर दी थी उनको ना मतलब पीसीएस के जरिए, तो उसके बाद जो है फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर मैंने दोबारा रिपीट करवाया उसको और तो उसके बाद फिर जो है थाने से एक कॉल आई थी कि बच्चे मिले नहीं मिले, बस इस तरह की बस उन्होंने बात की। बाकी जो हम मालूम कर सकते थे जैसे मुख्तलिफ जगहों पर तो बस यही आ रहा था कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी एजेंसी है जिन्होंने देकर गए हैं, कोई मतलब थाने वगैरह में इसमें तो कहीं भी नहीं है कि उसमें
जी।
लेकिन बहरहाल वो सादे कपड़ों में थे और इस तरह ये ले गए, आपको बताया 3 बजे के करीब रात को।
ठीक, शबीर शेर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। शबीर शेर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे एजेंसियों की तरफ से जिस तरह लोगों को पाकिस्तानी शहरियों को उठाया जाता है और कई अरसे तक वो फिर गायब रहते हैं और उन्हें अदालतों में नहीं लाया जाता, एक बात ये की जाती है क्योंकि पाकिस्तान की अदालतें जो हैं उनमें कार्रवाई जो है टाइम पे नहीं होती या वो इतनी उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है, तभी एजेंसियों को ये कुछ करना पड़ता है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे शबीर शर साहब?
और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी इस पर कई बार ऐसे नोटिस लिया है और उसमें जो है तंबीह की गई है कि जो मिसिंग पर्सन हैं उनको फौरी तौर पर जो है वो या तो जाहिर किया जाए, उनके ऊपर कोई केसेस हैं तो उनको कोर्टों में लाया जाए, अगर नहीं है केसेस तो उनको आज़ाद किया जाए या वजह बयान की जाए। इस तरह से हाईकोर्ट में एक डिवीजन बेंच बनाई गई है सिंध में कराची में और उन जजेस को भी ये काम दिया गया है कि वो किसी न किसी तरीके से प्रेशर डाल करके हुकूमत को ये मजबूर करें और तमाम इदारों को कि जो मिसिंग पर्सन हैं कम से कम उनके वेयर अबाउट्स के बारे में बताया जाए। लेकिन अभी तक जो है ना वो ये बात आपकी सही है कि कोर्टें भी उस हद तक कामयाब नहीं गई है और जो मिसिंग पर्सन का मसला है वो जूं का तूं है और वो हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा और हमें ऐसी कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही कि ये मसला कोई जल्द या बदेर कोई हल हो सकता है। इसमें हमें मायूसी नजर आती है, वो चीज अपनी जगह पर है और कानून बिल्कुल और आईन और कोर्टें बिल्कुल इसमें जो है ना वो बेवस और लाचार नजर आती हैं और वो कुछ कर नहीं पा रही हैं।
ओके, कुछ कॉलर्स हैं उनकी तरफ भी जाना चाहेंगे, लेकिन ब्रिगेडियर हामिद सईद साहब आप हमें बताइएगा कि एक तो ये जो एजेंसियों वाले हैं ये सादा लिबास में चापे क्यों मारते हैं, वर्दी में ये चापा क्यों नहीं मारते और ये बता के क्यों नहीं जाते कि ये किस एजेंसी से इनका ताल्लुक है, कौन ये हैं लोग?
आपका आधा सवाल तो ये है कि एजेंसियों के लोग जो हैं वो यूनिफॉर्म में नहीं होते, वो सादा लिबास में ही होते हैं
जी
और इसीलिए वो पुलिस को साथ लेकर जाते हैं ताकि ऑथेंटिकेट हो सके कि जो लोग जो हैं ये अपने तौर पे कोई प्राइवेट पार्टी नहीं किसी को उठा रही बल्कि एजेंसी के लोग हैं और पुलिस की मैयत में वहां जाते हैं और उनकी मौजूदगी में उन लोगों को वहां से ले जाते हैं। यहां तक तो सही हो गया, अलबत्ता आगे मसला ये है कि पुलिस जो जाती है साथ उनके रिकॉर्ड में कहीं ये चीज नहीं आती कि वो फलां के साथ गए थे और फलां बंदे को वहां से वो साथ ले गए हैं। ये असूली तौर पर अगर ये साथ उनके रिकॉर्ड में ये एंट्री हो जाए मुतल्लिका थाने की पुलिस के तो फिर चीजों को यानी उनको ट्रैक करना निस्बतन आसान होगा। ये मेरी बात में समझ आता है, इसका एक मुख्तसर हल।
ओके, कुछ कॉलर से उनको हम क्विकली सुनते हैं। लियाकतुल मुल्क दीर से, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम शहनाज, आपका जो सवाल है कि यहाँ एजेंसियाँ क्यों लोगों को सिविल जामे में जाकर उठाते हैं या क्यों उठाते हैं
जी,
मैं इस बारे में सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे मेडिएशन साहब या हमारे ब्रिगेडियर साहब हमारे मेहमानों ने बात की है, पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है, 1947 से मशरकी बॉर्डर जो है हमारा वहाँ से ये मुदाखलत हो रही है, उनकी एजेंसियाँ यहाँ लोगों को वर्गलाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, यहाँ पर पैसे देते हैं ताकि पाकिस्तान की सालिमियत को ख़त्म कर सके, इसकी सॉवरेंटी को ख़त्म कर सके, यहाँ इंसर्जेंसी फैला सके। फिर रशिया ने आकर यहाँ 12-13 साल 15 साल फसाद फैलाया, फिर यहाँ जाके जी भी फिर यहाँ अफगानिस्तान में امریکہ آیا اور سی آئی اے کی یہاں ہو رہی ہے وہ چیزیں خود یہاں انٹرنل طالبان کو
لیاقت الملک صاحب, لیکن یہاں بات ہم آپ سے ڈس ایگری نہیں کرتے, ہو سکتا ہے بیرونی ایجنسیوں کا ہاتھ ہو, وہ ورغلا رہے ہوں پاکستان کے اندر لوگوں کو, لیکن یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ ان کو غائب کیوں کیا جاتا ہے. اب جس طرح ارم علی ہیں وہ جس دکھ اور درد سے وہ اس وقت گزر رہی ہیں, تو ایسا کیوں ہے, ان کو عدالتوں میں پیش کیوں نہیں کیا جاتا, یہاں پہ یہ اس چیز کی گفتگو ہو رہی ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. ایک اور سیگمنٹ کے لاسٹ کالر دھاراوالا سے شوکت علی انجم. جی
السلام علیکم میڈم, شوکت علی انجم دھاراوالا سے کر رہا ہوں. میڈم بات دراصل یہ ہے کہ فار دی ٹائم بینگ تو ایجنسیاں جا سکتی ہیں, کیا فار ایور رکھ سکتی ہیں ایجنسیاں؟ یہ حالانکہ ہماری عدالتیں اتنی بھی کمزور نہیں ہیں کہ وہ فیصلے نہ کر سکے.
بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ شوکت علی انجم صاحب. جی ارم آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ارم علی کے پاس ہم جانا چاہیں گے. بہت شکریہ شوکت علی انجم صاحب.
اپیل کرتی ہوں کہ میرے بچوں کو مجھ سے ملوائیں, ان کو ڈھونڈ کے لائیں. ہم لوگ پاکستانی محب وطن ہیں, وطن سے پیار کرتے ہیں, ہمارے یہاں ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے. خدا کے لیے میرے بچوں کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر مجھے لا کر دیں. سب سے اپیل کرتی ہوں جو لوگ بھی سن رہے ہیں میری آواز, خدا کے لیے میرا کوئی نہیں بچوں کے سوا, ان کو لا کے دے دیں مجھے.
ارم علی یہ بتائیے گا, آخری ملاقات کب ہوئی تھی اپنے بیٹوں سے آپ کی, اور کیا بات ہوئی تھی ان سے آخری دفعہ؟
کوئی بات نہیں ہوئی تھی, جس وقت تو ہمارے گھر آئے تھے نا, تو اس وقت تو ایک تو سو رہا تھا, تو اس کو اٹھایا تھا, ایک تو آفس سے لے کر آئے تھے, تو میں نے صرف اس سے پوچھا سات بیٹے کیا ہوا, تو اس نے کہا پتہ نہیں امی, بس اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. منٹوں میں کام کر کے وہ چلے بھی گئے تھے فوراً.
جی بہت شکریہ ارم علی آپ کا, باقی مہمانوں کا بھی بے حد شکریہ. اور ارم علی ہم دعا کر سکتے ہیں آپ کے لیے کہ خدا اللہ کرے کہ آپ کے دونوں بیٹے جو ہیں ان کی جلدی واپسی ہو. بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا, بے حد شکریہ. اور اس سیگمنٹ کو ہم یہاں سمیٹنا چاہیں گے. خالد فاروقی صاحب برسل بیسڈ جرنلسٹ ہیں, ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے ایک اور موضوع پہ. السلام علیکم خالد فاروقی صاحب.
وعلیکم السلام جناب.
خالد فاروقی صاحب, سی آئی اے کی جو رپورٹ آئی ہے خشودگی کے کی ہلاکت کے حوالے سے, وہ آپ کے علم میں ہوگا, کافی دنوں سے اس پہ بحث ہو رہی ہے. آج صدر ٹرمپ جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سی آئی اے کی جو رپورٹ ہیں وہ قبل از وقت ہیں اور اسے نامکمل انہوں نے قرار دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مکمل رپورٹ جو ہے وہ منگل تک آئے گی. کیا ایکسپیکٹ ہم کر سکتے ہیں اس رپورٹ سے؟
اب جو ایک تو یہ کہ ایک بہت ہی بالکل اپیرنٹ اور آبیس ہے جو سی آئی کی رپورٹ میں ہے, اس سے قبل یہ تمام شواہد ترکش گورنمنٹ بھی دے چکی ہے, اور جب سے جمال خشوگی کا بہیمانہ قتل ہوا تھا اس وقت سے بڑی مصدقہ اطلاعات آ رہی ہیں, اور اتنی اس کی آ چکی ہیں, بالکل ظاہر سا ایک کیس تھا, تو کوئی اس میں منگل کو آنے والی رپورٹ میں بھی کوئی نئی بات تو نہیں آئے گی. یہی کہ ایم بی ایس جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں محمد بن سلیمان اس قتل کے, انہوں نے براہ راست اس کا حکم دیا ہے, جس طرح آپریٹ کیا گیا, جس طرح آپریشن ہوا.
لیکن اگر کوسچن یہ ذہن میں آتا ہے, اگر شاہ سلمان واقعی ملوث پائے جاتے ہیں اس قتل میں, تو پھر کیا ہوگا؟
دیکھیں ایز فار ایز یورپ کے لیے کہا جائے تو یورپ میں جو ان کی اب کوئی جگہ نہیں ہے محمد سلمان کی, کوئی بھی یہاں پر لیڈر ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, عوام ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ایک بہت بڑا ڈاؤٹ ان کے جانشینی پر آ گیا ہے. بحیثیت حکمران وہ دنیا کے لیے قابل قبول اب ہیں نہیں. اگر اس میں کچھ نچلے سطح کے اہلکاروں کو یا وہ لوگ جو براہ راست انٹیلیجنس آفیسر ملوث ہیں انہیں سزائیں دے دی جائیں صرف, تو اس سے جو ہے وہ ہینڈ واش نہیں کیا جا سکتے. محمد بن سلمان اس کے براہ راست ذمہ دار ہیں, اور خاص طور پہ فرانس اور جرمنی یورپ میں اس چیز کو سمجھتے ہیں, اور انہوں نے پہلے ہی اپنی پوزیشن کو واضح کر دیا ہے کہ وہ اب قابل قبول کسی طرح سے بھی نہیں ہوں گے. آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیمرون اور اینجلا مرکل ایک ایسے آدمی سے ہاتھ ملائیں, اسے ریسیو کریں, استقبال کریں جو اس بات سے ثابت ہو چکا ہے جو قتل کا ذمہ دار ہے۔
بہت شکریہ خالد فاروقی صاحب آپ کا، اور سامعین اس کے ساتھ ہی شہناز نفیس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
سہگل صاحب، آپ سے ابتدا کرتی ہوں۔ پاکستان کے لیے سیاسی، اقتصادی اور سماجی سطح پر مسائل کی بڑی بھرمار ہے جس کے بارے میں ہم اکثر بات کرتے آئے ہیں۔ آپ کے خیال میں لیڈروں کی بیان بازی صورتحال کو سلجھانے میں کوئی مدد دے گی یا صورتحال کو مزید الجھاتی چلی جائے گی؟ کیا یہ بیانیاں درست ہے کسی بھی قوم کو آگے لے جانے کے لیے؟
بچوں والی بات کر رہے ہیں جی، میں تو حیران ہو گیا۔ اگر لچک کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور کوئی بھی سیاسی لیڈر اور کوئی بھی لیڈر اور کسی جگہ میں جب تک وہ فلیکسیبل نہیں ہوتا تو اس کو ڈیفینیٹلی اس کو بولنا کہ اس کو کہیں نہ کہیں نقصان ہو سکتا ہے اور اس کے لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ناؤ انفارچونیٹلی لفظ ایک پرابلم پاکستان میں یہ ہے کہ کوئی لفظ ایک پکڑ لیتے ہیں اور اس لفظ کے اوپر پھر اوائڈ کرتے ہیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے سے جو عمران خان صاحب پر ایک لگایا ہوا الزام ہے کہ یو ٹرن لیتے ہیں، یو ٹرن لیتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یو ٹرن جو ہے وہ انہوں نے ایک مثال دیا تھا کہ بھائی اگر یہ ہٹلر ہو یا نیپولین، اگر وہ دیکھتا کہ بھائی یہ ویدر جو ہے جس طرح وہ اس طرح تو وہ فلیکسیبل ہوتا، جس طرح ان کو لوگ ایڈوائز کر رہے تھے کہ آپ فال بیک کریں، اتنی بڑی ڈیفیٹ نہیں ہوتی کہ پوری آرمی کی آرمی ان کی نقصان ہو جاتی۔ اس کے اندر یو ٹرن کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے فلیکسیبلٹی کی، لچک کی بات۔ بات یہ ہے کہ جی یو ٹرن کی جو بات کرتے ہیں، عمران نے بالکل ٹھیک بات کی ہے۔ بات یہ کی ہے کہ جب آپ کے مستقبل، آپ کے قوم کی مستقبل کہیں پر آپ کی دشواریاں ہیں، آپ کو فلیکسیبل ہونا پڑے گا۔ ہم اس کو ہم بدل سکتے ہیں، اور اس بدلنے کیونکہ لوگوں یہ ان کی بولتے ہیں ویل بینگ، پراسپیرٹی، یہ ضرورت ہے۔ اگر عمران خان صاحب ہے غلطیاں کی ہیں اور آپ اس پر ضرور آپ بات کریں، لیکن بات ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، لیکن بات اس کو آپ ایک بات کی بتنگڑ یہ نہیں بنانا چاہیے۔
اچھا، ڈاکٹر محمود سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے سیاسی لیڈروں سے اس رویے کی توقع کرنا عوام کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں، اور کیا ایک دوسرے کے بیانات پر مزید بیان بازی کرنے سے وقت ضائع نہیں ہوتا؟ آپ کس طرح سے اس سارے رویے کو دیکھ رہے ہیں، سیاسی رویہ جو پاکستان کے اندر ایک سیاسی قیادت نے اپنایا ہے، چاہے وہ برسر اقتدار پارٹی ہو چاہے وہ اپوزیشن کی جماعتیں ہوں؟
دیکھیے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ ملک جو ہے کافی مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ جو ہماری سیاسی گفتگو کا معیار ہے وہ آج سے نہیں، کافی عرصے سے اس جگہ پہ نہیں ہے جہاں ایک میچور جمہوری پروسیس کا ہونا چاہیے۔ لیکن اس وقت اہم بات یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کو ایک ہی جگہ نہیں کھڑا کیا جا سکتا۔ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ ایک ڈی سٹیبلائزیشن کی سیاست کرتے ہیں، آپ نعرہ بازی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے دلوں کو گرماتے ہیں، اور عمران خان صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی افیکٹو اپوزیشن کی، شاید چند حدود سے آگے نکل گئے لیکن بہت افیکٹو رہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو نئی حکومت آئی ہے، عمران صاحب بھی اور ان کے ساتھی بھی، یہ ابھی تک ایڈجسٹ نہیں کر سکے اس بات کو کہ اب آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں، اب آپ حکومت میں ہیں۔ اور جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں اور آپ جگہ کے وزیر ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہوتے ہیں، تو آپ کو نبی تلی سوچ سمجھ کے رسپانسبلٹی کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے، الفاظ کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ جو کنٹینر کی سیاست تھی وہ ابھی تک لگتا ہے کہ ان کے سسٹم سے نکلی نہیں۔ اب یہ یو ٹرن ہے، کوئی مناسب لفظ نہیں ہے، اور میں کوئی اپوزیشن کو بری الزام نہیں کر رہا، لیکن میرا زور اسی بات پہ ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں اور حکومت کے انچارج ہوتے ہیں اور مشکل چیزوں سے آپ کا سامنا ہوتا ہے، تو بالکل یہ بات آرام سے بھی کہی جا سکتی ہے کہ بھائیو ہم نے کہا تھا کہ ہم یہ اور وہ نہیں کریں گے، مثال کے طور پہ آئی ایم ایف کی بات ہوئی، لیکن یہ اب صورتحال ہے اور اس میں ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنی پالیسی کو ایڈجسٹ کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت زیادہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ حکومت کی ہے کہ وہ اس قسم کے پیرائے میں بات کرے جس سے چیزوں کو سٹیبلٹی ملے، کہ جہاں پہ پارلیمنٹ میں گفتگو کا وقار بڑھے۔ وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ ذرا باقی چیزوں سے وقت نکالیں اور پارلیمنٹ میں جایا کریں، اور پارلیمنٹ میں ایسی بات کریں جو وہاں پہ گفتگو کے معیار متعین کرے. تو یہ پاکستان جو بہت مشکل حالات میں سے گزر رہا ہے اور ایک نئی حکومت آئی ہے جنہوں نے تو ان کا وہ ایک ریسپانسبلی آگے چلنا چاہیے. مجھے خدشہ ہے کہ ابھی تک وہ اس قسم کی ریسپانسبلٹی نہیں دکھائی گئی جو ایک اپوزیشن کو جب اقتدار ملتا ہے تو اسے